أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون تمام حاضرین جشن مومنین و مومنات جو اس جشن میں حاضر ہیں تمام حاضرین اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بار بلند ترین صلوات پڑھی ہے اللهم صل على محمد وعلى محمد سب سے پہلے میں آپ تمام حاضرین کی خدمت میں شب ولادت باسعادت منجی عالم بشریت یوسف زہرا مستضعفین جہاں امید مستضعفین جہاں منتقم کربلا فرزند رسول فرزند زہرا فرزند علی حضرت حجت عجل اللہ فرجہ شریف کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں میں مختصر آپ کی خدمت میں چند چیزیں پیش کروں گا سورہ مبارکہ توبہ کی 33 آیت معروف آیت ہے میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق توجہ سنیے گا کیونکہ تین چیزیں آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کرنی ہیں غیبت ظہور اور انتظار ان تین چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے اور اس سے قبل کہ ہم ظہور کی جانب آئیں امام کے انتظار کی جانب آئیں ہمیں دین اسلام کے حوالے سے یہ چند دین اسلام کے مراحل کو سمجھنا ہوگا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے رسول کو مبعوث کیا ہم نے نبی کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ بالہدیٰ و دین الحق ہدایت اور دین حق کے ساتھ ہم نے نبی کو مبعوث کیا ہم نے یہ رسول بھیجا مگر اس رسول کا کام کیا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تمام ادیان کے اوپر تمام ادیان جتنے بھی دنیا کے اندر ہیں یہ نبی اس دین کو غالب کریں گے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ یُظْهِرَ یعنی ظہور کریں گے اس دین کا اظہار کریں گے، اس دین کو غالب کریں گے۔ کون سے دین کو غالب کریں گے؟ دین اسلام۔ یہ رسول اللہ کی ڈیوٹی، رسول اللہ کی ماموریت اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کی کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ، دین کو غالب کریں گے۔ مگر کیسے؟ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے اس کے غلبے میں، اس دین کو نافذ کرنے میں، اس دین کو غالب کرنے میں چاہے یہ مشرکین کو ناگوار گزرے۔ عزیزان محترم، توجہ سنیے گا کہ دیکھیں دین اسلام کے چار مراحل ہیں۔ اگر یہ چار مراحل ہمارے سمجھ آئیں گے تو پھر ہمیں ظہور حضرت حجت سمجھ آئے گا کہ ظہور کیا ہے، امام نے ظہور کیوں کرنا ہے، اور ظہور سے پہلے کے مراحل کیا ہیں، اور زمانہ انتظار کہ جس کے اندر ابھی ہم رہ رہے ہیں، اس زمانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے بہترین اعمال میں سب سے افضل عمل، مشہور حدیث ہے آپ نے سنی ہوگی کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے افضل عمل میری امت کا کیا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ سب سے افضل عمل نماز ہے، سب سے افضل عمل روزہ ہے، سب سے افضل عمل زکات ہے، خمس ہے، کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے افضل عمل انتظار الفرج، حضرت حجت کا انتظار، سب سے افضل عمل۔ اب یہاں اسی انتظار کو ہم نے سمجھنا ہے، تو مجھے سنیے گا کہ انتظار سے مراد کیا ہے۔ انتظار یعنی ویٹ، انتظار یعنی ویٹ، جو ابھی ہم کر رہے ہیں۔ اب توجہ سنیے گا، یہ انتظار ہمیں مکتب کی زبان سے سمجھنا ہے، مکتبی زبان سے، اسلام کی زبان سے۔ آئیڈیالوجیکل انتظار کیا ہے؟ یعنی بھائی ایک انتظار تو یہ ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں اور امام نے جب آنا ہوگا آ جائیں گے، ایک انتظار تو یہ ہے نا۔ یہ سادہ سا انتظار کا معنی ہے کہ بھائی ہم انتظار کر رہے ہیں، امام نے جب آنا ہوگا، اللہ جب ارادہ کرے گا تو امام کو بھیج دیں۔ لیکن یہاں توجہ سنیے گا، کچھ میں سوال آپ کی خدمت میں رکھوں گا اور پھر اس کے جواب بھی دوں گا کہ دیکھیں سوال یہ بنتا ہے کہ روایات کے اندر ہے نا کہ علامت ظہور کی کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، جب برائی کو برائی نہیں سمجھا جائے گا۔ مختلف قسم کی روایات موجود ہیں، میں ابھی تمام روایتوں میں نہیں جا رہا لیکن میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں، توجہ سنیے گا۔ مختلف قسم کی روایتیں کہ بھائی جب یہ ہوگا، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، اس طرح، تو اس وقت امام کا ظہور ہوگا۔ لیکن توجہ سنیے گا، ایک جو سب سے اہم ترین بات ہے وہ یہی ہے کہ جب دنیا ظلم و چور سے بھری ہوگی، ظلم ہوگا، انتہا کو ہوگا، تو اس وقت اللہ بارہویں کو بھیجے گا اس دنیا میں ظلم کے خاتمے کے لیے، استبداد کے خاتمے کے لیے، تمام مظلومین کی امید، تمام مستضعفین جہاں کی امید۔ لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اللہ نے ارادہ نہیں کیا ابھی تک؟ توجہ سنیے گا، دنیا کے اندر ظلم و جور ہے یا نہیں، بربریت ہے یا نہیں؟ آپ کے سامنے معاملات پوری دنیا کے اندر، پاکستان ہو، لبنان ہو، ایران ہو، عراق ہو، مڈل ایسٹ ہو، مشرق وسطی ہو، یا پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں ظلم و بربریت جاری ہے۔ لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ ظہور سے ریلیٹڈ ہمیں چند چیزیں سمجھنی ہوں گی کہ بھائی دیکھیں اللہ کا ارادہ ابھی تک نہیں ہے کہ بھائی اللہ کا ارادہ تو ہے، کیا اللہ نہیں چاہتا کہ پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہو، پوری دنیا پہ اسلام نافذ ہو جائے؟ اللہ چاہتا ہے، لیکن پھر وہ نافذ کیوں نہیں کر رہا؟ سوال یہ ہے کہ اللہ نافذ کیوں نہیں کر رہا؟ میں انہی سوالوں کا جواب آپ توجہ سنیے گا، اللہ نافذ کیوں نہیں کر رہا؟ وہ تو کن فیکون کا مالک ہے، ان اللہ علی کل شئ قدیر، وہ تو چاہے تو ایک لحظے کے اندر ہو سکتا ہے۔ مگر یہاں ان معاملات کو سمجھیے گا کہ دیکھیں ایک ہے ارادہ الہی اور ایک ہے قانون الہی۔ ارادہ الہی ظہور کے حوالے سے ہمیں سمجھنا ضروری ہے، مگر اس کے لیے قانون الہی کو بھی سمجھنا ہے۔ ارادہ الہی ہے کہ اللہ زمین پر نظام ولایت، اسلام کا نظام، وہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر قائم ہو جائے، مگر قانون الہی کیا ہے، کیسے قائم ہوگا، کون لوگ کریں گے، کس طرح ہوگا، کیا صرف امام نے آ کے اکیلے کرنا ہے، ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے کہ دیکھیں یہاں میں ایک چیز آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ اگر ہم نے حضرت حجت کے ظہور کو سمجھنا ہے, اگر ہم نے امام عصر کے ظہور کو سمجھنا ہے, اگر ہم نے زمانہ انتظار کو سمجھنا ہے, اگر ہم نے تیاری کرنی ہے, تو ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. ہمیں 11 اماموں کی داستان سمجھنی پڑے گی. 11 امام جو دنیا سے گئے ہیں, کوئی مقتول, کوئی مسموم, کوئی قید و بند میں, ہمیں وہ 11 اماموں کی زندگی کو سمجھنا ہوگا. کیونکہ جب ہم 11 اماموں کی زندگی سمجھیں گے تو پھر ہمیں 12واں سمجھ آئے گا, ورنہ جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گا. کہ دیکھیں پیچھے جب ہم جاتے ہیں تو 11 اماموں کے ساتھ ہوا کیا ہے, تاریخ ہے 11 اماموں کے ساتھ کیا ہوا, لیکن ہم حضرت حجت کے ظہور کو سمجھنے کے لیے ہمیں 11 اماموں کی تاریخ پڑھنی ہے, سمجھنا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. کیونکہ یہاں پہ معاملات یہ ہیں کہ میں نے دو چیزیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں, ایک ہے قانون الہی اور ایک ہے ارادہ الہی. توجہ سنیے گا, میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا, مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ چند مطالب عرض ہو جائیں. قانون الہی کے تحت ہم نے ظہور کو سمجھنا ہے, کیونکہ ظہور ہوگا ہی قانون الہی سے. ارادہ الہی ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے, وہ روئے زمین پہ اللہ اپنے نظام کو قائم کرنا چاہتا ہے, مگر قانون یہ ہے کہ کسی بھی نبی نے, کسی بھی امام نے اللہ کے نظام کو یعنی اسلام پوری دنیا میں نافذ کرنا ہے, مگر اکیلے نہیں کرنا. یہ بھی ایک چیز یاد رکھیں, کیونکہ اگر اکیلے کرنا ہوتا تو 11 امام کر سکتے تھے. اچھا ایک چیز اور سمجھیے گا, قانون الہی یہ ہے کہ روئے زمین پر اللہ کا پرچم ولایت جب لہرایا جائے گا تو وہ معجزے سے بھی نہیں ہوگا. معجزے سے ہو سکتا ہے مگر معجزے سے اللہ کرے گا نہیں, کیونکہ اگر معجزے سے ہی کرنا ہوتا تو 11 امام کر چکے ہوتے, 11 امام کر چکے ہوتے جو گزشتہ 11 امام گزرے. یہاں معجزہ, توجہ سنیے گا, معجزے سے زیادہ اہم ہے. کیونکہ دیکھیں معجزہ کوئی بھی امام, امام معصوم معجزہ دکھا سکتا ہے اللہ کی اذن سے, مگر بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ امام معجزہ نہیں دکھاتا, وہاں کچھ تقاضے ہوتے ہیں, تقاضے, ان تقاضوں کو ہم نے سمجھنا ہے. کیونکہ دیکھیں ظہور کے لیے سب سے اہم ترین چیز ہے ہی تقاضا. علامتیں بہت ساری ظہور کی پوری ہو گئیں, اور ایسا بھی ہے کہ بہت ساری علامتیں پوری ہو جائیں مگر پھر بھی ظہور نہ ہو. علامتوں سے ظہور نہیں ہوگا, ظہور کے تقاضے پورے کرنے سے ظہور ہوگا. ظہور کی شرائط جب پوری ہو جائیں گی پھر ظہور ہوگا. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, تقاضے, ہر چیز کے تقاضے ہیں. یہاں پہ اس مقام پر یہ جشن ہو رہا ہے, امام زمانہ کی خوشی میں امام زمانہ کی ولادت کا یہ جشن ہو رہا ہے. اب یہاں یہ جشن منعقد کرنے کے تقاضے ہیں, صرف شرائط, صرف علامتیں نہیں, تقاضے ہیں. تقاضے کیا ہیں کہ بھائی یہ جشن آپ نے اس مقام پہ منعقد کیا ہے تو یہاں پہ عوام بھی ہونی چاہیے, سننے والے بھی ہونے چاہیے, سننے والوں کے لیے پڑھنے والے بھی ہونے چاہیے. اب میں یہاں آیا ہوں, میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں, خطاب تو ہو رہا ہے مگر خطاب کا تقاضا یہ ہے کہ سامعین بھی ہوں. تقاضا خطاب یہ ہے کہ سامعین بھی ہوں, ورنہ خطاب کس سے ہوگا. اسی لیے جب خطاب یہاں ہو رہا ہے, یہاں جشن ہو رہا ہے, تو جشن کے اپنے تقاضے ہیں. تقاضے یہ ہیں کہ سننے والے بھی ہوں, پڑھنے والے بھی ہوں, اور اہتمام بھی کیا جائے. جیسے یہاں ڈیکوریشن سجایا گیا, ڈیکوریٹ کیا ہے, اہتمام کیا ہے. اب یہاں پہ مائک بھی لگائے, میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں تو آپ تک یہ آواز اس اسپیکر کے ذریعے سے جا رہی ہے. یہ سارے تقاضے ہیں عزیزان محترم. جشن ہو, مجلس ہو, میلاد ہو, کوئی بھی کام ہو, جب تک منعقد نہیں ہوگا جب تک تقاضے مکمل نہ ہو جائیں, تقاضے پورے نہ ہو جائیں. عزیزان محترم اسی طرح ہے کہ دیکھیں ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تقاضے نہیں ہوتے, تقاضے پورے نہیں ہوتے. اور تقاضوں کو ہم نے سمجھنا ہے, صرف علامتوں کو نہیں, تقاضوں کو سمجھنا ہے. اور تقاضوں کو سمجھنے کے لیے ہم نے قانون الہی کو سمجھنا ہے. قانون الہی یہ ہے کہ امام نے آ کر پوری دنیا پہ اسلام کو نافذ کرنا ہے, مگر قانون یہ ہے کہ امام نے معجزے سے نہیں کرنا, امام نے معجزے سے نہیں کرنا. جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ دیکھیں معجزے سے کوئی بھی امام حکومت قائم نہیں کرتا, بلکہ کہاں سے کرتا ہے, وہ عوام کے ارادے سے, پبلک کے ارادے سے, اور پبلک کے اندر بھی حق والوں کے ارادے سے, حق والوں انسانوں کے ارادے سے، یعنی جو حق کا نام لیتے ہیں، حق کا کلمہ پڑھتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں، حق سے مراد ولایت، اللہ رسول اور مولا علی کی ولایت کا جو اقرار کرتے ہیں وہ حق والے. اب ان حق والوں کے ارادے سے ان حق والوں کے ارادے سے پوری دنیا میں پرچم توحید لہرایا جائے گا، لہرانا امام نے آ کر، مگر ارادہ یہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے، مگر قانون یہ ہے کہ جب پبلک بھی اس کام میں شامل ہو جائے. ورنہ دیکھیں 11 اماموں نے اکیلے یہ کام اگر معجزے سے کرنا ہوتا تو کر دیتے، مگر معجزے سے نہیں کرتے، کیونکہ بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ امام معجزہ دکھاتا ہے، لیکن بہت سارے تقاضے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ امام نے معجزہ نہیں دکھانا، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ وہاں پہ معجزہ نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، توجہ سنیے گا. امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے لیے نکلے، توجہ سنیے گا، جب امام مکہ سے کربلا کی جانب گئے، مکہ امام نے کب چھوڑا ہے؟ 8 ذوالحج، تاریخ آپ کو یاد ہے، سنتے ہیں آپ مجالس کے عموماً خطبہ سے زاکرین سے سنتے. دیکھیں امام نے مکہ چھوڑا 8 ذوالحج، امام حسین جب امام حسین گئے کہاں گئے؟ کربلا کے لیے. راستے میں مختلف ملاقاتیں امام حسین کی ہوئی، ایک جگہ پر امام کی ملاقات ایک بزرگ عورت سے ہوئی، توجہ سنیے گا یہ کون ہے، یہ واقعہ توجہ سنیے گا. ایک بزرگ عورت ہے کربلا سے پہلے، امام ابھی کربلا نہیں پہنچا، امام وقت کربلا نہیں پہنچے، لیکن راستے میں ملاقات ہوتی ہے، توجہ سنیے گا. کس سے ملاقات ہوئی؟ ایک بزرگ عورت ہے، بوڑھی ہے، تاریخ جس کو بیان کرتی ہے، اور ایک صحرا کے اندر تھی، امام حسین سے ملاقات ہوتی ہے، امام کے ہاتھ میں عصا تھا، چھڑی عصا، یہ اس عورت سے امام گفتگو کرتے ہیں، ابھی امام حسین اپنا تعارف نہیں کراتے، ابھی گفتگو ہو رہی ہے، امام اس سے کہتے ہیں کہ آپ یہاں رہتی ہیں، یہاں اور کون رہتا ہے؟ اس نے بتایا میرا ایک بیٹا ہے اور میرے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، نئی نویلی دلہن ہے اس کی، ابھی میری بہو ہے یہاں، اور بیٹا تقریباً 18-20 سال کا جوان ہے. امام نے کہا وہ کیا کرتا ہے؟ کہا کہ وہ بکریاں چراتا ہے، چرواہا چرواہا ہے، بکریاں چراتا ہے. اور اس نے اس عورت نے کہا کہ ابھی وہ، اس بوڑھی عورت نے کہا کہ وہ ابھی بکریاں چرانے گیا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، یہاں قریب میں نہیں ہے، تو وہ دور جاتا ہے نہر کے اوپر. امام حسین علیہ السلام نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتائیں، یہاں آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں ایک پریشانی ہے، وہ یہ کہ ہمارے پاس پانی کی قلت ہے، پانی نہیں ہے، بکریاں چرانے جب چرواہا ہے میرا بیٹا، وہ جاتا ہے تو دور سے جانا پڑتا ہے. سید الشہداء نے، ابا عبداللہ نے، امام حسین نے، توجہ سنیے گا، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے جو ہاتھ میں چھڑی تھی امام حسین کی، امام نے زمین پہ ماری، پانی کا چشمہ جاری ہے اس مقام پہ. ابھی یہ کربلا امام حسین نہیں پہنچے، کربلا جانے سے پہلے، توجہ سنیے گا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے معجزہ، یہ ہے کرامت، معجزہ یا کرامت. امام حسین نے جب پانی جاری کر دیا، یہ عورت کون ہے؟ اب توجہ سنیے گا، یہ عورت وہب قلبی کی ماں. جناب وہب قلبی کا نام سب نے سنا ہے، عیسائی تھے، پھر بعد میں امام کے ساتھ آئے، مسلمان ہوئے، اور پھر کربلا میں آ کے شہید ہوئے. توجہ سنیے گا، حضرت وہب قلبی کا نام شہداء کربلا. اب یہاں میں آپ کو لانا یہ چاہ رہا تھا، توجہ سنیے گا، امام حسین نے راستے میں معجزہ دکھایا یا نہیں؟ اسی طرح اور بھی واقعات ہیں. ایک اور شخص ہے، عبداللہ ابن متی، عبداللہ ابن متی، یہ اپنے دور، اب یہ زمیندار تھا، اس کے کھیت وغیرہ تھے، امام حسین سے راستے میں ملا، یہ بھی امام حسین اس کے کھیتوں کے پاس سے گزرے، اس کی زمینوں کے قریب سے گزرے. امام حسین سے جب اس کی ملاقات ہوئی، یہ بھی امام کے قریب آیا کہ ابن رسول اللہ، فرزند رسول، جانتا تھا، معرفت تھی، امام حسین سے ادب سے ملا اور کہنے لگا ابن رسول اللہ آپ کا یہاں کہاں سے گزر ہو رہا ہے؟ امام نے بتایا کہ میں نوانیس جا رہا ہوں، کربلا کے ناموں میں ایک کربلا کا نام نوانیس بھی ہے. توجہ سنے گا، اگر ہمیں کربلا سمجھ آئے گی تو ظہور سمجھ آئے گا، کربلا سمجھ آئے گی تو انتظار سمجھ آئے گا، کربلا سمجھ آئے گی تو نصرت امام سمجھ آئے گی، کیونکہ کربلا ہمارے لیے مرر ہے، کربلا آئینہ ہے، کربلا ہدایت کا منارہ ہے. اذان محترم، توجہ سنے، عبداللہ ابن متی سے امام حسین کی ملاقات ہوئی، یہ بھی تاریخ کی بڑی شخصیت، امام حسین کو جانتا تھا، معرفت تھی. امام حسین نے اس کو کہا کہ میں نوانیس، نوانیس یعنی کربلا کے ناموں میں ایک نام کربلا کا نوانیس ہے، اور امام حسین نے اپنے خطبوں میں زیادہ تر نام جو کربلا کا استعمال کیا وہ کربلا نہیں کہا، نوانیس زیادہ کہا، اس زمین کا نام. اب امام نے اپنا ارادہ بتایا کہ میں جا رہا ہوں، یزید برسر اقتدار ہے اور یزید بیعت کا تقاضا کر رہا ہے، مگر میں بیعت نہیں کروں گا. اب توجہ سنیے گا، امام نے اس سے کہا کہ کیا تم اس کو دعوت دینے سے پہلے امام نے کہا کہ تم یہاں، اس نے بتایا کہ مولا میں زمیندار ہوں، میری یہ زمینیں ہیں، میرے یہ کھیت کھلیان ہیں، اور لیکن اس نے کہا کہ مولا ایک آرزو ہے، توجہ سنیے گا، ہاتھ جوڑے کہنے لگا مولا ایک دعا ہے میری، آپ باب الاوائج ہیں، آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں، میری ایک دعا اگر آپ میرا یہ مدد کر سکیں۔ امام نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا بات یہ ہے کہ میرے کھیتوں میں پانی نہیں ہے، کم ہے، زرخیز زمین زرخیز ہے مگر پانی صحیح نہیں ہے۔ امام نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا میرا جو کنواں ہے اس کے اندر پانی کھارا ہے اور کم ہے، توجہ سنیے گا، کھارا ہے اور کم ہے۔ امام حسین نے کہا پانی نکال کے مجھے دو۔ اس نے پانی کا ڈول ڈالا، پانی نکالا، امام حسین نے پانی لیا، چلو میں لیا، منہ میں لیا، منہ میں گھمایا امام حسین نے، اور اس پانی کو امام حسین نے اپنے منہ سے گھما کے جب کنویں کے اندر اسے کلی کیا، پانی بھر بھی گیا اور میٹھا بھی ہو گیا۔ توجہ سنیے گا، یہ امام حسین کربلا جانے سے پہلے راستے میں کیا دکھا رہے ہیں؟ معجزات، کرامات۔ اب توجہ سنیے گا، ایک وہاں وہب قلبی کی ماں کو چشمہ جاری کر دیا امام حسین، ادھر اس عبداللہ ابن متی کو اس کا پانی میٹھا ہو گیا کھیتوں کے لیے۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہی امام حسین کربلا کے اندر کوئی چشمہ جاری نہیں کر رہے، عاشور کو چشمہ جاری کیا امام نے؟ کوئی ہے ایسی روایت نہیں ہے، مسند مقاتل میں نہیں ہے، امام نے کوئی چشمہ جاری نہیں کیا، کیوں؟ توجہ سنیے گا، میں یہاں مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن آپ کو اس پوائنٹ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ظہور سے، ظہور کے حوالے سے اور انتظار الفرج کے حوالے سے سمجھیے گا کہ ہماری ریسپانسبلٹیز کیا ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے۔ توجہ سنیے، یہاں امام حسین نے دو مقامات نہیں اور کئی مقامات ہیں، اور کئی ملاقاتیں امام کی راستے میں کربلا جانے سے پہلے امام نے معجزات دکھائے، مگر کربلا میں ایک بھی معجزہ امام حسین نے نہیں دکھایا۔ دو محرم جو زیادہ تاریخ میں ذکر ہوا، دو محرم امام کربلا پہنچ گئے، دس محرم شہید ہو گئے، ان آٹھ دنوں میں امام حسین نے کوئی بھی معجزہ کربلا میں نہیں دکھایا۔ اب توجہ سنیے گا، میں نے کئی مقامات پر یہ جملہ کہا ہے، اگر اس پوائنٹ کو آپ سمجھ گئے رات بھر سوچئے گا، برات کی رات ہے یہ، آج کی رات برات کی رات ہے، کس سے تبرے کی رات، برات یعنی تبرا، آج کی رات تبرے کی رات، تبرا یعنی چھٹکارا، کس سے؟ شیطان اور شیطان کی راہوں سے، آج کی رات برات کی رات، شب برات اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چھٹکارے کی رات ہے، چھٹکارا پاؤ ان سارے کاموں سے، چھٹکارا پاؤ جن میں الجھے ہوئے ہو۔ آسان زبان میں سنیے گا، آج کی رات لیلۃ القدر، تقدیر کی رات ہے، اللہ نے تقدیر ایسے نہیں بنائی کہ بس لکھ دیا اور جیسا ہونا ہو جائے گا، نہیں، اللہ نے تقدیر ایسے بنائی کہ انسان کو اختیار دیا، ارادہ دیا ہے، مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا اللہ نے اور ارادہ دیا کہ دیکھو جاؤ، تقدیر کی رات ہے، فیصلے کی رات ہے، آج کی رات فیصلے کی رات ہے، آج کی رات ڈیسیشن لینے کی رات ہے، ڈیسیشن، اور یاد رکھیں ڈیسیشن وہی لیتا ہے جس کے اندر ڈیسیشن میکنگ پاور، صحیح فیصلے کون کرتا ہے؟ جس کے اندر پاور۔ آج کی رات آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اپنے وجود کا فیصلہ کرنا ہے کہ اپنے وجود کو کس راہ پہ رکھنا ہے، کس راہ پہ ڈالنا ہے، اختیار کی رات ہے، ایک طرف حسینیت ہے، ایک طرف یزیدیت، ان دونوں کے درمیان میں انسان کھڑا ہے۔ براءت کی رات ہے، اگر یزیدی امور میں، اگر شیطانی امور میں ہم الجھ گئے ہیں تو وہاں سے چھٹکارے کی رات، وہاں سے نکلنے کی رات۔ شب براءت جس طرح حر کی شب براءت شب عاشور، لیلۃ القدر تھی نا حر کی، ایک لہجے میں پلٹا ہے واپس آئے۔ تو عزیزان معظم سمجھ، توجہ سنیے گا، یہ جملہ دیکھیں، امام حسین نے کربلا میں معجزہ کوئی نہیں دکھایا مگر کربلا سے پہلے کئی معجزات دکھائے۔ اب اس جملے کو سمجھیے گا، بعض لوگ کہتے ہیں نا، عقیدت میں لکھ بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی امام حسین کا امتحان تھا کربلا، یہ کہتے ہیں نا کہ کربلا میں کس کا امتحان تھا، امام نے معجزہ کیوں نہیں دکھایا، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کا امتحان تھا، لیکن میں یہ جملہ کہتا ہوں، توجہ سنیے گا اور اس پہ غور کیجئے گا، گھر جا کے رات بھر سوچئے گا، اگر یہ جملہ سمجھ آ گیا تو واقعا ہمیں امام کی معرفت ہوگی، امام سمجھ آئے گا۔ کربلا میں حسین ابن علی کا امتحان نہیں تھا، کربلا میں خاموش امت کا امتحان، سائلنٹ میجورٹی کا امتحان، کربلا میں کوفہ والوں کا امتحان ہوا ہے، کربلا میں مدینہ والوں کا امتحان ہوا ہے، کربلا میں مکہ والوں کا امتحان ہوا ہے، کربلا میں مدائن والوں کا امتحان ہوا ہے، کربلا میں یمن والوں کا امتحان ہوا ہے، کربلا میں اس وقت کی تمام اسلامی قلمرو میں جتنے مسلمان تھے ان سب کا امتحان کربلا میں، کہ کتنے آتے ہیں نصرت امام کے لیے اور کتنے اپنے امور میں غرق رہتے ہیں۔ اکثریت مسلمانوں کی اپنے امور میں غرق رہی، امام کی نصرت کو نہیں آئی۔ امام کی نصرت سے مراد کیا ہے؟ اسلام بچانے کیا، امام بچانے کیا گئے؟ اسلام۔ امام کی نصرت یعنی اسلام کی نصرت۔ اب یہاں میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں تو مجھے سنیے، امام نے کیا کیا؟ معجزہ کربلا میں نہیں دکھایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے دین بچانا ہے مگر حق والوں کے ارادے سے، دین بچانا چاہتا ہے خدا، دین کا نفاذ چاہتا ہے خدا، دین کا امپلیمنٹ چاہتا ہے خدا، دین کا غلبہ چاہتا ہے خدا، مگر حق والوں کے ارادے سے۔ جب تک میں اور آپ ارادہ نہیں کریں گے اس وقت تک دین نافذ نہیں ہوگا۔ نبی یا امام نے بھی اگر دین نافذ کرنا ہے آ کر، تو جب تک پبلک ارادہ نہیں کرتا، جب تک عوام تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے انتظار سے مراد یہ ہے کہ ہم نے امام، انتظار نہیں کرنا کہ امام آئیں، نہیں، ہم نے اپنے آپ کو اتنا تیار کرنا ہے کہ امام کے قابل بنیں، امام کے قابل بنیں۔ بس عزیزان موت سلام، ہمارا وجود، ہمارا گھر، ہمارا قریہ قریہ، ہمارا شہر، ہمارا ملک، یعنی ہم انڈیویجول بھی تیار ہوں، انفرادی طور پر بھی اپنے وجود کو تیار کریں، اور ایز اے نیشن، ایز اے قوم امامت کے لیے تیار، امام وقت کے لیے تیار۔ تیار ہونے سے مراد کیا ہے؟ توجہ سنیے گا، تیار ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہر اس میدان میں حاضر ہو جس سے باطل حق کو نکالنا چاہتا ہے، ہر اس میدان میں حاضر ہو۔ اب یہ میدان ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں، ایجوکیشن کا میدان سب سے بڑا میدان ہے اس وقت، جہاں پہ باطل حق کو برداشت نہیں کر رہا، ایجوکیشن، تعلیم، ٹیکنالوجی، اے آئی، یہ میدان وہ ہے اس وقت جس میں باطل نہیں چاہتا کہ حق اس میدان کے اندر۔ بس یہی میرا میسج ہے، تو مجھے سنیے گا کہ ہم ان میادین کو، کوئی میدان خالی نہیں چھوڑنا، ان میدانوں کے اندر سبقت لینی، آگے آنا ہے۔ انتظار سے مراد اپنی رسپانسبلٹیز کو ادا کرنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو جو دین نے ہمارے کاندھے پہ رکھی اس کو ادا کرنا ہے۔ بس عزیزان محترم، انتظار یعنی امام نے آنا ہے مگر ہم نے اپنے وجود کو وہاں تک لے کے جانا ہے کہ اس قابل بنے کہ امام آئے تو امام، امام کا سامنا کرے، امام سے بات کر سکے۔ اور ظہور اس دن کو کہتے ہیں کہ جس دن اللہ کے اذن سے امام پوری دنیا پہ پرچم توحید، پرچم رسالت اور پرچم ولایت کو قائم کرے، امام قائم کرے۔ ظہور یعنی اسلام کے غالب ہونے کا دن، جس دن کوئی بھی دین غالب نہیں ہوگا، اسلام غالب ہوگا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول اس دین کو غالب کرنا ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرقین کو ناگوار گزر۔ بس عزیزان محترم، میں چند چیزیں طالب علمانہ آپ کی خدمت میں بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ دیکھیں، توجہ سنیے گا، توجہ سنیے گا۔ امام نے آنا ہے مگر آپ مجھے بتائیں، ہم اپنی انڈیویجول لائف، انفرادی زندگی، امام نے آ کے قائم کیا کرنا ہے؟ اسلام۔ لیکن کیا ہم اسلام کے لیے تیار ہیں؟ توجہ سنیے، آج ہمارے وجود پہ، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاملات زندگی میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے قریہ قریہ میں کیا اسلام ہے؟ کیونکہ دیکھیں، میں ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، امام کی ذات اقدس پہ اس سے بہترین صلوات پڑھی ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، نیند بھگانے والا درود پڑھیے گا، اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ. آپ نے جو یہ پڑھا ہے اس سے تو اور مزید نیند آ رہی ہے، اس سے بہترین درود پڑھیں محمدی صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد. اب مجھے آمادہ کرنے کے لیے میں آپ کو کچھ چیزیں اور بیان کر سکوں، مجھے میری آمادگی کے لیے ایک بار اور درود پڑھی. اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ. دیکھیں توجہ سنیے گا، امام نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، امام درس دے رہے تھے، واعظ و نصیحت کر رہے تھے، ان کے شاگرد بیٹھے تھے، فلسفہ انتظار امام بیان کرنے لگے کہ انتظار انتظار الفرج، یہ ہوگا امام آئیں گے، یہ ہوگا ظہور کے بعد کے امام نے حالات بیان کیے کہ ایک ایسا نظام کہ جس کے اندر مومن کا مومن پہ حق یہ ہوگا کہ وہ ایک دوسرے پہ حق میں تصرف رکھتے ہوں گے، مومن کا. پھر امام نے کہا وہ ایسا نظام قائم کریں گے، آ کر قائم ایسا نظام قائم کریں گے، توجہ سنیے گا، کہ جس میں زکات دینے والے ہوں گے لینے والا کوئی نہیں، یعنی مستضعفین جہاں، آج جو دنیا پس رہی ہے، آج جو بشریت پس رہی ہے. امام نے جب یہ ساری چیزیں بیان کی، توجہ سنیں، بس میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، امام سے پوچھ رہے ہیں، شاگرد تھا ایک کھڑا ہو گیا، امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیں کہ امام نافذ کیا کریں گے، تو امام نے کہا کہ اسلام. پھر امام نے اس روایت کو آگے بڑھایا، امام نے کہا کہ سنو اسلام نافذ کریں گے مگر جب ہمارے قائم ظہور کریں گے تو بہت سارے ان کے نام لیوا ان کے خلاف کھڑے ہوں گے. توجہ سنیے گا، یہ بڑی عجیب روایت ہے، ان کے نام لیوا. بھائی ٹھیک ہے جو نام نہیں لیتا، جو دشمن ہے وہ تو سمجھ آ رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے مشکل نہیں ہے بھائی، وہ تو سامنے سمجھ آ رہا ہے، مگر امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان کے نام لیوا ان کے خلاف کھڑے ہوں گے. کس بنیاد پر؟ مولا سے پوچھا امام صادق علیہ السلام نے، مولا کیوں؟ کہا صرف اس وجہ سے کہ وہ یہ کہیں گے کہ یہ جو آپ لائے ہیں یہ ہماری مرضی کا دین نہیں. اب توجہ سنیے گا، مرضی سے مراد کیا، یعنی وہ امام کے خلاف اس لیے کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے بھائی یہ جو آپ لائے ہیں یہ وہ نہیں ہے جو ہم کر رہے تھے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہم جو دین سمجھ کے کر رہے تھے آیا وہ دین ہے یا نہیں، اس پہ ذرا چیک کیا کریں، کیونکہ ہو یہ رہا ہے اندر کلچر ہے اوپر قمیض دین کی ہے. نہج البلاغہ میں مولا نے کہا تھا یہ خلافت میری قمیض ہے، پہن کسی اور نے لی ہے، یا امیر المومنین کے جملے، قمیض قمیض ایک کنایا ہے، مثلا میں یہ قمیض پہنا ہوں، میری قمیض میرے سائز کی بنی ہوئی ہے، یہ قمیض اتار کر اگر کسی اور کو پہنائی جائے جس کا قد اور ہائٹ اور بدن میرے برابر نہ ہو تو اس کو یہ قمیض فٹ نہیں آئی، اچھی نہیں لگے گی اس کے اوپر یہ قمیض، یا اگر کسی آدمی کی قمیض چھوٹے بچے کو پہنائے تو وہ اچھی نہیں لگے گی. اسی طرح قمیض ایک کنایا، ایک مثال ہے، توجہ سنیں امام کیا کہہ رہے ہیں، توجہ سنیں، آج امام کہہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی کا دین نہیں ہوگا ان کا، تو مرضی سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں آج میں اگر آسان زبان میں کہوں، ہمارے وجود میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے ملک میں، ہمارے قریا قریا میں، ہمارے معاملات زندگی میں اسلام نہیں ہے. امام خمینی نے یہی کہا تھا اسلام گم شدہ. کس ملت کو کہا تھا؟ جو ملت نماز پڑھ رہی تھی، روزے رکھ رہی تھی، حج کر رہی تھی، تقلید بھی کر رہی تھی، امام نے اس ملت کو کہا تھا، امام راحل نے، امام خمینی نے اس ملت کو کہا تھا اسلام گم شدہ، تمہارے ہاتھوں میں اسلام نہیں ہے. بھائی امام خمینی ہمیں کہتا تو سمجھ آتا، مجھ جیسے لوگوں کو کہتے ہیں تو سمجھ آتا، لیکن اتنے دیندار لوگوں کو امام خمینی نے کہا تھا اسلام تمہارے پاس نہیں ہے، اسلام ڈھونڈو. اب یہی تو ہم نے سمجھنا ہے کہ توجہ سنیں اسلام کیا ہے، اگر اسلام سمجھ آئے گا تو پھر ہمارے ظہور بھی سمجھ آئے گا کہ کیوں یہ مسائل ہوں گے، جب امام ظہور کریں گے کیوں مسائل ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے تمام معاملات زندگی میں، کاروبار ہو، انڈیویجول لائف ہو، یا معاشرتی یا معاشرے کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہوں، یا تنہا گھر کے اندر پرسنل لائف، ہمارے کہیں بھی زندگی میں اسلام نہیں، اسلام نہیں ہے، کلچر ہے، کلچر. اور کلچر ہر زمین کا اپنا ہوتا ہے، پاکستان کا اپنا کلچر ہے، ایران، عراق، شام، لبنان، یورپ، امریکہ، بھائی ہر زمین کا اپنا کلچر ہے نا, کلچر ثقافت. اچھا پاکستان کے اندر بھی ہر زمین کا الگ الگ ہے, سندھ پنجاب کے پی کے بلوچستان گلگت بلتستان, ہر زمین کا اپنا کلچر. لیکن توجہ سنیں, کلچر جب تک صحیح ہے جب تک اسلام سے ٹکرائے نہیں. کلچر کی بہت ساری رسمیں ہیں نا ہمارے یہاں, لیکن میں ان رسموں کو کریٹیسائز نہیں کر رہا, بس اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کلچر کی رسومات جب تک صحیح ہیں جب تک اسلام اور شریعت سے نہ ٹکرائیں. اگر ٹکرائیں تو پھر آپ ان کو رد کر دیں, اسلام پہ عمل کریں. امام صادق جو بیان کر رہے ہیں نا وہ یہی کر رہے ہیں کہ لوگ کلچر پہ اتنا, کلچر ان کے وجود میں اتنا داخل ہو چکا ہوگا, کلچر ان کے گھروں میں اتنا داخل ہو چکا ہوگا, کلچر ان کے معاملات زندگی میں اتنا داخل ہو چکا ہوگا کہ وہ اس کلچر کو دین سمجھ رہے ہوں گے, وہ اس کلچر کو دین سمجھ رہے ہوں گے. اور جب قائم آ کر حضرت حجت دین پیش کریں گے تو وہ اس دین کو رد کر دیں گے, وہ اس دین کو ریجیکٹ کر دیں گے یہ کہہ کر کہ یہ اسلام نہیں. اور حتیٰ کہ اس سے زیادہ سخت جملے کہیں گے, یہ اسلام نہیں ہے اور یہ ہماری مرضی کے کام نہیں کر رہا, یہ امام ہی نہیں. توجہ سنیے گا, ہم اپنی منشا کے مطابق اگر چاہیں گے تو وہ ہم چاہیں گے نا کہ بھائی امام آئے یہ کرے وہ کرے. بہت ساری تاریخ کی شخصیات ہیں میں نام نہیں لیتا, لیکن جب مولا علی اقتدار میں آئے نا, اقتدار میں جیسے ہی زمام حکومت سنبھالا, جو مولا علی کی حکومت کے لیے سٹرگل کر رہے تھے, دو بڑی شخصیتیں تاریخ میں, تاریخ میں ان کا نام جا کے پڑھیے گا, مولا علی کی حکومت کے لیے سٹرگل کر رہے تھے, محنت 25 سال, جو دو افراد مولا علی کی حکومت یعنی مولا علی کو اقتدار میں لانے کے لیے جو انتھک کوششیں کر رہے تھے, مولا علی کے اقتدار میں آنے کے بعد وہی مولا کے خلاف جنگ جمل میں مولا علی کے مقابلے میں آ گئے. تاریخ ہے, عبرت حاصل کریں. مولا کے لیے سٹرگل کر رہے تھے مگر مولا کے خلاف کھڑے ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ جب اقتدار میں علی آ گئے تو اب وہ چاہتے تھے علی وہ کریں جیسا ہم چاہتے ہیں, لیکن وہ علی ہے وہ امام ہے. اسی طرح امام عاصر بھی وہی کریں گے جو امیر المومنین نے حکومت ویسے کریں گے نا, وہی معیار ہوگا نا معیار عادل. تو اس لیے امام کہہ رہے ہیں کہ جب امام ظہور کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو ہماری مرضی کا کام نہیں کر رہا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, دیکھیں کلچر اور اسلام میں جو فرق ہے نا وہ یہی ہے. بس میں یہاں آخری مثال دے کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں اور انتظار کے حوالے سے دو چیزیں بیان کروں گا. بس توجہ سنیے, دیکھیں کلچر ہماری لائف میں اتنا رائج ہو گیا ہے کہ پھر اسلام اب نہیں ہے, اور کلچر کو ہم نے اسلام سمجھا. بہت سارے ایسے کام ہماری زندگیوں میں ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں جو کلچر ہیں لیکن ہم سمجھ رہے ہوتے دین. ایسا ہی ہے نا, آپ جائیں گھروں کے اندر دیکھیں بہت ساری رسمیں ایسی ہیں اور بہت ساری تو خرافات ہیں, خرافات جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں, ابھی وقت نہیں ہے میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا, لیکن توجہ سنیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ بھائی یہ جو روایت ہے نا کہ امام آ کے دین پیش کریں گے تو یہ دین رد کیوں کریں گے, کیونکہ ان کے پاس کچھ ہوگا پہلے سے, کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو امام کے دین کے ساتھ ان کی چیزیں میچ نہیں ہوں گی, اور جب میچ نہیں ہوں گی تو امام کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے, کہیں گے بھائی یہ دین نہیں ہے یہ امام نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اس کو آپ نے بچپن سے ایک امرود کھلایا, امرود امرود کے اندر کیڑا تھا, توجہ سنیے گا, امرود کے اندر کیڑا تھا, کیڑے والا امرود ایک بچے نے بچپن سے کھایا. اب وہ بچہ جوان ہو گیا, کیڑے والا امرود کھاتا تھا اور کیڑے کو امرود کا بیج سمجھتا تھا. توجہ سنیے گا مثال, کیڑے والا امرود کھایا اور اس امرود کو وہ کیڑے کا, وہ امرود کیڑے کو امرود کا جز سمجھتا تھا, جز حصہ وہ کھاتا رہا. جوان ہو گیا, شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, کیڑے والا امرود وہ کھاتا رہا. 50 سال کا ہو گیا, کیڑے والا امرود پھر بھی کھاتا رہا. اب جب وہ 50 سال کی عمر میں پہنچا نا, آپ ایک کام کریں اس کو جا کے اصلی امرود دے دیں جس نے زندگی بھر کیڑے والا امرود کھایا, آپ اسے اب جا کر بڑھاپے میں اصلی امرود دے دیں. وہ کیا کرے گا؟ اصلی امرود کو پھینک دے گا, ریجیکٹ کر دے گا, منع کر دے گا, آپ کو کہے گا کہ یہ اصلی امرود نہیں ہے, اصلی تو وہ ہے جو میں کھا رہا ہوں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے بتائیں؟ یہی ہوگا اگر ہم نے اسلام کو نہیں سمجھا اور کلچر کو اسلام کی قمیض پہنا کے اسی پہ چلتے رہے, زندگی ایسی گزارتے رہے, تو امام آئیں گے, امام دیں گے اصلی امرود. ہم نے کھایا کیڑے والے, ہم مولا کو کہیں گے نہیں بھائی اصلی وہ نہیں ہے, اصلی یہ ہے. اس لیے عزیزان محترم, اسلام نافذ کرنے امام آئیں گے, اسلام نافذ کرنے, کسی زمین کا کلچر نافذ کرنے امام نہیں آئیں گے, اسلام نافذ کرنے. اس لیے اسلام لازم ہے, اسلام کے لیے جب ہمارے وجود آمادہ ہوں گے, جب ہم تیار ہوں گے, تو پھر اللہ بارہویں کو بھیجے گا. مگر اس ماحول میں خدا بارہویں کو دیکھے, تقاضا ظہور اور شرط ظہور یہ ہے کہ اللہ اس ماحول میں نہیں بھیجے گا جس میں گیارہ آئے تھے. جس طرح گیارہ کے ساتھ ہوا نا, کوئی مقتول, کوئی مسموم, کوئی قید میں, اللہ ایسے معاشرے میں بارہویں کو نہیں بھیجے گا جہاں اسلام صرف زبان پہ ہو عمل میں نہ ہو. وہ گیارہ کے ساتھ یہی ہوا, گیارہ اماموں کے ساتھ, وہاں اس ماحول میں امام کو اللہ نہیں بھیجے گا. دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ میں نے بھی گزشتہ جگہ جہاں سے میں آ رہا ہوں وہاں بھی میں نے ایک مثال دی. توجہ سنیے گا, آپ مجھے ایک بات بتائیں, توجہ سنیے. ابھی میں اپنی بات کر رہا ہوں, دیکھیں مجھ جیسے لوگ, میں ہوں مجھ جیسے لوگ, ابھی دعویٰ تو کرتے ہیں بھائی امام آ جائے ہم یہ کریں گے, امام آ جائے ہم یہ کریں گے, ہم امام کا ساتھ دیں گے, ناصر بنیں گے, امام کی نصرت کریں گے. لیکن مجھے ایک بات بتاتا ہوں, مجھے سنیے گا, تاریخ میں جائیں پیچھے, ساتویں امام کا دور, ساتویں امام کی قید آپ نے سامنے سنی ہے, کتنی ہے, 14 سال, 14 سال قید خانوں میں رہے نا امام مختلف. لیکن اتنے مظلومانہ تاریخ میں, مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن ذرا مصائب کی جملے سمجھیے گا, ہمارے لیے ضروری ہے. امام 14 سال قید میں ہیں مختلف قید خانوں میں, لیکن آپ مجھے بتائیں جب امام قید خانوں میں ہیں, جب قید خانوں میں تھے امام, تو ادھر ابھی ہم ان کی بات نہیں کر رہے جو ظالم ہے. دیکھیں ظالم طاقتور نہیں ہوتا, ظالم احمق ہوتا ہے. میں روایتوں کی روشنی میں بتا رہا ہوں, روایتیں کہہ رہی ہیں, قرآن کہہ رہا ہے ظالم طاقتور نہیں ہوتا, ظالم کو تقویت اکثریت کی خاموشی دیتی ہے, سائلنٹ میجورٹی دیتی ہے. عبیداللہ ابن زیاد طاقتور نہیں تھا, کوفہ کی اکثریت کی خاموشی کی وجہ سے طاقتور تھا, اکثریت خاموش تھی, مدینہ کی اکثریت خاموش تھی, اس لیے گورنر مدینہ طاقتور بنا. ورنہ کوئی ظالم طاقتور نہیں ہوتا, نہ اس دور میں نہ آج. لیکن جو لوگ انریسپانسیبل ہوتے, جب عوام اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کرے تو ظالم طاقتور ہو جاتا ہے, ظلم کرتا ہے. تو اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نا سائلنٹ میجورٹی, اکثریت جو اماموں کی قاتل رہی ہے, ہر امام کی قاتل, ظالموں کے ساتھ ساتھ جو ہر امام کی قاتل ہے وہ ہے سائلنٹ میجورٹی, انریسپانسیبل پرسن جو اپنی ذمہ داریوں کو معاشرے میں ادا نہیں کرتا. بس میں یہی عرض کروں گا عزیزان محترم, ظہور یعنی دین کے غلبے کا, اسلام کا غلبہ, اسلام کو آگے امام نے نافذ کر, انتظار یعنی امامت کے لیے تیاری. تیاری کیسے ہوگی, میں عرض کر چکا ہوں کہ ہر میدان میں, ہر اس میدان میں حاضر ہو جہاں پہ امام چاہتے ہیں. آپ کوئی بھی اپنا کام کریں خوشنودی اللہ کے, اپنے وقت کے امام کے لیے. آپ تعلیمی میدان میں آپ پڑھ رہے ہیں, آپ جس شعبے میں پڑھ رہے ہیں, پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے, ایجوکیشن کا فائدہ یہ ہے, ایجوکیشن کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اچھی جاب ملے گی, وہ ملنی چاہیے, اچھی بات, اسکوپ ہے فلاں چیز میں, ٹھیک ہے, اس سے آپ کا گھر چلے گا. مگر توجہ سنیے گا, آپ مقصد تعلیم امام کی ظہور کے لیے رکھیں, تعلیم کا مقصد امامت کے لیے راستہ ہمارا, امامت کے لیے اپنے وجود کو تیار, پبلک کو تیار, عوام کو تیار کرنا, شعور پیدا کرنا, چاہے تعلیمی میدان ہو یا تیسرے میدان, آپ جہاں بھی ہیں اپنے وجود کو تیار کریں. آپ کسی ہنر کے شعبے میں ہیں, اسکلز مہارت حاصل کر رہے ہیں ہنر کے شعبے میں, آپ اس میں بھی آگے جائیں, مگر وقت کے امام کی خوشنودی کے لیے. دعائے کمیل میں مولا علی کہتے ہیں, قوی اللہ خدمتی کا جوار ہی وجدد اللہ عظیمتی جوان, پروردگارہ میرے بازو کو طاقت دے, جوارے و جوانے. توجہ سنیے گا, کون ہے علی؟ جوارے اور جوانے, یعنی میرے بدن کو بھی طاقت دے اور میرے روح کو بھی طاقت دے. کیوں بدن کیوں؟ قوی علی خدمتی کا جوارے, تاکہ تیرے دین کی خدمت. یعنی مولا علی اگر اپنے بازو مانگ رہا ہے مسلز, अगर आप बॉडी बिल्डर बन रहे हैं, मसल्स अपने अच्छे कर रहे हैं, ताकत वाली चीजें खा रहे हैं, तो पहलवानी के लिए नहीं। मौला अली कह रहे हैं ताकि ये बाजू तेरे दीन के काम काम काम, हमेशा ये हाथ, क्योंकि यदुल्लाह ये हाथ बनाई जब ही कि जब इस्लाम के दिफा के लिए और बातिल के खिलाफ अमीरुल मोमिनीन का लक़ब है ना यदुल्लाह। यदुल्लाह यानी अल्लाह का हाथ। अल्लाह के हाथ से मुराद ये नहीं कि अल्लाह बदन रखता है, अल्लाह के हाथ से मुराद ये है कि अली का हाथ अपनी मर्जी, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद और अपनी जात के लिए नहीं, अल्लाह के दीन के लिए उठा। और वो हाथ जो भी अल्लाह के दीन के लिए उठे वो यदुल्लाह बन जाता है। जो अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए हो वो हाथ यदुल्लाह होता है। जो आंख अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए हो वो ऐनुल्लाह बन जाता है। वो जबान जो अपनी मंशा के लिए नहीं, अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए, अवामुन नास की खिदमत के लिए जो जबान वो लिसानुल्लाह होती है, वो अपनी मर्जी से नहीं अपने रब की मर्जी से बोलती है। बस अज़ीज़ान मोहतरम, जिस मैदान में भी हूँ खुशनुदिए इमाम के। ये मौजू तो बड़ा तवील है, इसके लिए महदवियत यानी इसके लिए नशिस्तें हों, तब जाके पता चले हमें कि महदवियत क्या है, जहूर कैसे होगा, जहूर की शराइत क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज, कौन कौन से ममालिक, कौन कौन से खत्ते जहूर से पहले इमाम को चाहिए, और जहूर के बाद तो पूरी दुनिया है, मगर जहूर से पहले क्या क्या मामलात हैं, कौन सा हिस्सा है, मिडिल ईस्ट में हर्ज मर्ज क्यों है, मशरिक वस्ता में हर्ज मर्ज क्यों है, ये सारे मामलात इस पे आप भी खुद भी माशाल्लाह तो लाभ भी है, तालिबे स्टूडेंट यहाँ बैठे होंगे, आप खुद रिसर्च करें, तहकीक करें, देखें दुनिया कहां पहुंची है, ज़ायनिस्ट क्या काम कर रहा है महदवियत के खिलाफ, ज़ायनिस्ट जिस मैदान के अंदर हैं उस मैदान में महदवियत के पैरोकारों को जरूर होना चाहिए। ज़ायनिस्ट सहूनी, ज़ायनिस्ट दज्जाली, इस नजरिए को समझो। सबसे अहम तरीन चीज, अहम तरीन चीज देखें, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं قوام العائشہ حسن التقدیر و ملاک و حسن التدبیر۔ مولا علی کہتے ہیں بہترین قوم وہ ہے۔ کون ایک بہترین قوم مولا علی کی نگاہ میں؟ جو زیادہ تسبیح پڑھتی ہے، جو زیادہ مصلی پہ بیٹھتی ہے، جو زیادہ حج کرتی ہے، جو زیادہ کربلا آتی جاتی ہے، وہ قوم مولا علی کی نگاہ میں زیادہ اچھی ہے۔ جو زیادہ نجف و عراق کو زیارتوں پہ جاتی ہے، نہیں، مولا علی کہہ رہے ہیں بہترین قوم، قوام العیشہ حسن التقدیر، بہترین قوم وہ ہے جس کی تقدیر اچھی ہے، وَمِلَاكُهُ حُسْنُ التَّدْبِيرِ، اور بہترین تقدیر اس کی اچھی ہے جس کی تدبیر اچھی ہے۔ پلاننگ، پلاننگ، کوئی بھی کام کریں پلاننگ کے ساتھ، کاروبار کریں پلاننگ کے ساتھ، تعلیم حاصل کریں پلاننگ، فیوچر پلاننگ۔ اس لیے اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے، وہ آپ کو فیوچر پلاننگ کا کہتا ہے، فیوچر پلاننگ۔ اسلام آپ کو پیچھے نہیں لے کے جاتا، اسلام پیچھے نہیں لے جا رہا، 70s کی دہائی میں نہیں لے جا رہا، اسلام کہہ رہا آگے بڑھو، آگے بڑھو وقت کے ساتھ، زمانے کے ساتھ۔ ہر دن مومن کا، ہر دن مومن اپگریڈ ہوتا ہے، اپگریڈ، پیچھے نہیں جاتا، کیونکہ اپگریڈ ہوں گے زمانے کے ساتھ تو پھر ہمیں ظہور کے تقاضے سمجھ آئیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، خداوند متعال ہمیں حقیقتاً حقیقتاً اپنے وجود کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنے معاملات زندگی کو امام زمان کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پہ جتنے بھی حاضرین تشریف فرما ہیں ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، دیکھیں شب برات ہے، برات کی رات ہے، اللہ سے التجا کیجئے گا، کیونکہ طاقت، مومن کی طاقت دعائیں ہیں، یہ طاقت، یہ راز ہے۔ اللہ ابرہا کا لشکر جبھی بھیجتا ہے کہ جب مومن میدان میں آئے، عبد المطلب جیسا مومن جب میدان میں آتا ہے تو ابرہا آتا ہے، اور اگر عبداللہ ابن زبیر جیسا انریسپانسبل میدان میں نہ آئے تو پھر کعبہ بھی جلا دیا جاتا ہے۔ تاریخ ہے کعبے کو بھی جلایا، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر جیسا انریسپانسبل بھاگ گیا، چھوڑ کے کعبے کا کلاب پکڑ کے بیٹھ گیا، لیکن عبد المطلب ریسپانسبل پرسن، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے جب میدان میں آئے تو پھر اللہ نصرت بھیجتا ہے۔ نصرت انہی کی ہوتی ہے جو میدان میں، جو گھر میں ہو ان کو نصرت کی ضرورت نہیں ہوتی، جو گھروں میں بیٹھے ہوں، جو میدان چھوڑ چکے ہوں، وہاں نصرت نہیں ہوتی۔ اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، امام عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے، تمام علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز ہونے کے لیے، رہبر معظم کی سلامتی کے لیے، تمام مراجع عظام کی سلامتی کے لیے، تمام مظلومین کی کامیابی کے لیے، تمام ظالمین کی نابودی کے لیے۔ برادران نے یہاں پہ نشست کا یہ دعا کا یہ جشن کا اہتمام کیا، دعا کا اہتمام کیا ان سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، مملکت پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان سے خیانت کرنے والوں کو ذلیل ہونے کے لیے، ظالمین کی نابودی کے لیے، اور تمام ملت تشیع میں وحدت کے لیے۔ ایک بار اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت، جن مومنین نے دعا کی اپیل کی ہے ان کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے، امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے، با آواز بلند تین مرتبہ محمدی صلوات، اللہ صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد۔